الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لعب ولعب فإن الدار الآخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا حَمَلْنَا حَرَمًا آمِنًا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما هذه الحياه الدنيا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا مآل اور انجام کیا ہے؟ اگر اسے آخرت سے الگ کر کے دیکھا جائے, اخروی نتائج کو چھوڑ دیا جائے, مومن کو نتیجتاً کیا حاصل ہوگا, کافر کو کیا حاصل ہوگا, یہ باتیں الگ کر دی جائیں اور صرف دنیا کی زندگی کا تصور کیا جائے کہ بندے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, جیسا بعض فرقوں کا یا جنہیں دہریہ کہتے ہیں جو ذات باری کے وجود ہی کے منکر ہیں, ان کا خیال ہے کہ خود بندے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں. تو پھر اس کا حاصل کیا ہوا؟ پیدا ہوئے, دولت کمائے, جوان ہوئے, گھر بنائے, محل بنائے, گاڑیاں خریدی, جہاز خریدے, عیش کی, کھایا پیا, موت آئی, سارا ختم ہو گیا, نہ گھر رہے, نہ مال رہا, نہ جان رہی, نہ وجود ہی باقی رہا. تو بچوں کے کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ ایک چور بن جاتا ہے, دو سپاہی بن جاتے ہیں, ایک پتھر جوڑ کے تھانہ بنا لیتے ہیں, ایک محل بنا لیتے ہیں, ایک گلی سڑک بنا لیتے ہیں, یہ ٹریفک جا رہی ہے, وہاں لڑائی ہوگی. اور جب کھیل سے جی بھرتا ہے تو اسے توڑ تاڑ کے گھر چلے جاتے ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. اگر دنیا کی زندگی کو آخرت سے الگ کر کے دیکھا جائے تو پھر یہ دنیا کیا ہے؟ الا لعب ولعب, فضول کھیل تماشا, جس کا کوئی نتیجہ نہیں, جس کا کوئی حاصل نہیں. تو پھر تو یہ ساری کارگاہ حیات ہی باطل ہوگی. پھر اتنے نظام کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ سورج, چاند, ستارے, یہ بارشیں, بادل, یہ سبزیاں, کھیت, یہ جانور, یہ اتنے سارے کا نتیجہ کیا ہے؟ آئے, کھایا, پیا, مر گئے, ختم ہو گیا قصہ. تو پھر یہ تو ایک فضول, لا حاصل بات ہے. اس زندگی کا حاصل تب بنتا ہے جب اسے آپ آخرت کے ساتھ جوڑتے ہیں. کوئی بادشاہ کہیں اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا, اس کی جھروکے سے دور تک نظر آ رہا تھا کہ سڑک پر پتھر پڑے ہوئے تھے, یہ جو سڑکیں بنانے کے لیے ہوتی ہیں. تو کوئی غریب آدمی ان کے اوپر لیٹا ہوا سو رہا تھا, تو اس نے کہا کمال ہے, مجھے شاہی بستر پہ نیند نہیں آ رہی, میں کمرے میں گھوم رہا ہوں, اس بے فکرے کو دیکھو پتھروں پہ پڑا سو رہا. وہ صبح پکڑا ہوا محل میں لایا گیا, دربار میں پیش ہوا, تم پتھروں پہ سو رہے تھے, جی میں سو رہا. اس نے کہا کمال ہے, تمہاری رات کیسے گزری؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, کچھ تو آپ جیسی گزر گئی اور باقی آپ سے بہت بہتر. اس نے کہا کمال ہے, تم پتھروں پہ لیٹے ہوئے تھے. اس نے کہا جی جب میں پتھروں پہ سو گیا آپ شاہی محل میں سو گئے نا, آپ کو شاہی محل کا احساس رہا نا مجھے پتھروں کا, میں اور آپ برابر ہو گئے. سوئے ہوئے کو کوئی پتہ نہیں وہ کہاں سو رہا ہے, جب تک آنکھ نہیں کھلتی تو آپ اور میں ایک جیسے. جب میری آنکھ کھل جاتی تھی تو میں ذکر الہی کرتا تھا, آپ کی آنکھ کھل جاتی تو آپ دنیا کے بکھیڑے سوچتے تھے, میرا وہ وقت آپ سے بہت بہتر, میرا کچھ وقت آپ سے بہت اچھا گزرا, کچھ آپ جیسا گزرا. تو جب آخرت کو اس کے ساتھ لگایا جائے اور آخرت کے ساتھ دنیا کو لگا کر دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کتنی قیمتی زندگی ہے اور ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے اور اس کی کیا قیمت ہے. ایک ایک غلط قدم ہو سکتا ہے ہمیں جہنم میں گرا دے, ایک راست قدم ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دے. تو دنیا کی زندگی کا ہونا یا اس کے ہونے کی وجہ ہی آخرت بنتی ہے. اگر آخرت کو الگ کر دیں تو اس کا کچھ حاصل نہیں, کوئی نتیجہ نہیں, کیوں ہے, فضول ہے, بیکار ہے, لاب و لاب ہے. لاو لاو اس کھیل کو کہتے ہیں جس کا کچھ حاصل نہ ہو, جیسے بچے گلیوں میں کھیلتے کودتے ہیں پھر ہر چیز توڑ تاڑ کر گھر چلے جاتے ہیں, نہ کوئی چور رہتا ہے, نہ سپاہی, نہ کوئی تھانہ, نہ کوئی. تو فرمایا یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے. دنیا کی زندگی کو اگر آخرت سے الگ کر لیا جائے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہتی. بچپن گزرا, لڑکپن کاٹا, سکول کالج گئے, جوانی آئی, بڑی موجیں کی, بوڑھے ہوئے, دھکے کھائے, مر گئے, قصہ ختم ہو گیا. کیا ہے اس کا, کیا حاصل, کیا ہے اس کی قیمت تب بنتی ہے جب اس کا ایک ایک قدم, اس کی ایک ایک سانس آخرت کے ساتھ جوڑی جائے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ. اصل حقیقی زندگی کا سبب اور وجہ یا زندگی کی حقیقت آخرت ہے. جب اس کے ساتھ آخرت کو جوڑا جاتا ہے تو پھر اس کے ایک ایک لمحے کی قیمت بن جاتی ہے, ایک ایک لمحے کی قدر ہوتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے, اس میں ہم کیا کچھ نہیں پا سکتے. اتنی قیمتی ہے کہ یہ ہمارے سینے کو تجلیات الہی کا معبد بنا سکتی ہے, اتنی قیمتی ہے ہمیں جمال الہی کے روبرو لے جا سکتی ہے, اتنی قیمتی ہے کہ بے شمار و بے پناہ رحمتیں اللہ کی نازل ہو سکتی. اور اگر اسے ضائع کیا تو دو نقصان ہوں گے. دنیا کی زندگی کو ضائع کیا جائے تو دنیا بھی بے مزہ ہو جائے, اور کبھی بدکار کے دل کو سکون نہیں ملتا. دنیا کی زندگی بھی بے مزہ ہو جاتی ہے, آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اگر اس کا حق ادا کیا جائے زندگی دنیا میں بھی مزیدار ہو جائے اور آخرت بھی ساتھ مل جائے. تو فرمایا ما حاضر ہے یا تو دنیا, دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے, اس کی اصلیت کیا ہے. الا اللہ مولا, آخرت کو اس سے الگ کر دو, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہتی, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی, اس کا کوئی حاصل ہی نہیں, لا حاصل ہے, محض کھیل تماشا ہے. جب اس کے ساتھ آپ آخرت کو دیکھتے ہیں اور آخرت کی تعمیر کا مدار اللہ نے اس دنیا پہ رکھ دیا ہے, نور ایمان اور عمل صالح سے آخرت تعمیر ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی راحتیں بھی اسی کے ساتھ. لو کانو یا لمون, کیا ہی اچھا ہوتا کہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے, کتنی اچھی بات ہوتی, کتنا ہی خوب ہوتا کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جاتی. یہاں خوب یاد آیا کل کے رکوع میں دار الکفر سے ہجرت کرنے کا حکم تھا کہ ایسی جگہ نہ رہو جہاں تم دین پر عمل نہیں کر سکتے. تو میں اس کا اصول بتانا کل بھول گیا تھا, نوٹ فرما لیجئے. قاعدہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر وہ دار الکفر میں بھی جائیں تو وہاں لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے. وہ اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے دین کے مبلغ بن جاتے ہیں, اور ان کو دیکھ کر کافر یا غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں, یہ کفر کی طرف نہیں جاتے. ایسے لوگوں کا دار الکفر میں جانا ضروری ہے, واجب ہے. ایسے لوگ جو وہاں جائیں تو وہاں بھی کسی کو اسلام کی طرف لا سکیں, مسلمان بنا سکیں, ان کی تہذیب میں نہ ڈوبیں بلکہ اپنی اسلامی تہذیب ان کو اس میں لا سکیں, دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں, ان سے متاثر نہ ہوں. علماء حضرات, صاحب کردار لوگ, ان کا جانا ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو متاثر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے لیکن اپنی حفاظت کرتے ہیں, ان سے متاثر نہیں ہوتے. یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں جو ان سے متاثر نہیں ہوتے لیکن کسی کو متاثر کر بھی نہیں سکتے, ان کے لیے وہاں رہنے کی اجازت ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس فضا سے متاثر ہو کر انہی جیسے بن جاتے ہیں, ان کے لیے وہاں رہنا جائز نہیں. یہ تین طرح کے لوگ ہیں جو دار الکفر میں رہیں تو کافروں کو متاثر کرتے ہیں, ان کے لیے وہاں جانا ضروری ہے, دین پہنچانا چاہیے. جو ان سے متاثر نہیں ہوتے اور انہیں متاثر کر بھی نہیں سکتے, ان کے لیے اجازت ہے, رہ سکتے ہیں, نہ رہیں تو بہتر ہے. اگر رہیں تو اجازت ہے کہ ان کی تہذیب, ان کی معاشرت, ان کے کھانے پینے, ان کے انداز سے متاثر نہیں ہوتے, اپنا حلال کماتے ہیں, حلال کھاتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, ڈٹ کر رہتے ہیں, تو ان کے لیے اجازت. تیسرے وہ لوگ ہیں جو ماحول سے متاثر ہو کر اسی میں ڈھل جاتے ہیں, ان کے لیے وہاں رہنا حرام ہے اور ان کے لیے وہاں سے ہجرت والی. یہ پچھلے رکوع میں سے یہ بات رہ گئی تھی, اس کے ساتھ اسے لگا لی. فیضا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تجارتی سفر کرتے ہیں یہ لوگ, بڑی بڑی کشتیوں میں سمندروں کے راستے سے بحری سفر بھی کرتے ہیں. تو جب وہ کشتی طوفان میں گھر جائے, سمندری لہریں بفر جائیں اور انہیں سمجھ آ جائے کہ ہر طرف موت ہی موت ہے, پھر انہیں کوئی بت وغیرہ یاد نہیں رہتا, کوئی مفروضہ یاد نہیں, پھر سیدھے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ ہی بچا سکتا. دعاب اللہ مخلصین لہ الدین, بالکل خالص کھڑے ہو کر, اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں, تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے, تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے. فلما نجاہم, ہم جب انہیں اس سے نجات دے دیتے ہیں, طوفان روک دیتے ہیں, ان کی کشتی سنبھل جاتی ہے, آرام سے کنارے پہنچ جاتے ہیں, جب خشکی پر پہنچتے ازام یشرکون, پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہاں پہنچ کر کہتے ہیں یہ فلاں بت کی برکت ہے اور یہ فلاں وجہ سے ہو گیا اور یہ فلاں ہو گیا. عجیب لوگوں کا مزاج ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اور اتنی مصیبت آتی ہے کہ موت دکھائی دینے لگتی ہے تو ہر کوئی اللہ ہی کو پکارتا ہے. یہ صرف کشتی پہ منحصر نہیں ہوتا, ایک واقعہ قرآن کریم نے بتا دیا کہ ایسا حال جہاں کوئی مدد پہنچنے کی امید نہ ہو, تاریکی چھا جائے, لہریں بفر جائیں, کشتی ڈول رہی ہو, تو پھر بڑے خلوص سے اللہ کو کہ اب اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. یہ ہمارے ساتھ زندگی میں بھی ہوتا ہے, شدید امراض میں گھر جاتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں, تو پھر بڑے خلوص سے اللہ کو پکار, جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں میرے فلاں بھائی نے مدد کی تھی، میرے فلاں پیر نے مدد کی تھی، میں نے فلاں عقل مندی کی تو میں بچ گیا، پھر اللہ نہیں یاد آتا. اللہ فرماتے ہیں تم کیا لوگ ہو، تمہارا کیا مزاج ہے؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا. کہتے ہیں بندہ بھی تماشا ہے، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور میرے انعام دینے کا انکار بھی کرتا ہے، فائدہ بھی میری نعمتوں سے اٹھاتا ہے اور میری عطا کا انکار بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی میری ہی کرتا ہے. خود اس کی ذات میری عطا ہے، اس کا وجود میری عطا ہے، اس کے اعضاء و جوارح میری عطا ہے، اس میں جو لیاقت و قابلیت ہے میری عطا ہے، اس کے پاس علم ہے میری عطا ہے، عمل کی توفیق ہے میری عطا ہے، گھر ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، حکومت ہے، سب میں دیتا ہوں. اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں، لیکن جب میری اطاعت کی بات آتی ہے تو انکار کر دے، میری عظمت کا انکار کر دے، میری بات کو نہیں مان. کفر بھی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو عقیدے کا کفر ہے کہ عقیدہ تن ہی توحید باری کا یا عظمت الہی کا انکار کر دیا جائے، یہ عقیدہ تن کفر ہے. ایک عملاً بھی کفر ہے کہ زبانی بندہ کہتا رہے نہیں جی اللہ مالک ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن عملاً حرام کھائے جائے، لوٹ مار کیے جائے، لوگوں کے حقوق دبائے جائے، تو یہ عملاً کفر ہے، ناشکری کی ایک صورت ہے. اور اگر ان برائیوں کو حلال سمجھے پھر عقیدتاً بھی کافر ہے، برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے تو پھر گناہگار ہے، فاسق ہے، لیکن اس برائی کو عملی کفر کہا جائے گا. تو فرمایا یہ عجیب لوگ ہیں کہ میری بے شمار نعمتوں سے حظ اٹھا رہے ہیں جو یہ خود بھی گن نہیں سکتے، میرا ہی کھا رہے ہیں، میری ناشکری بھی کر رہے ہیں، میرے احکام کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں. کیا لوگ ہیں یہ؟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فرماتے ہیں کر لو، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی ایسا کام وہ پیدا فرما دیں جس کا کچھ حاصل نہ ہو. کوئی آدمی بھی کوئی ایسی چیز بنائے جس کا کچھ حاصل نہ ہو تو اسے کہاں جاتا ہے تم نے وقت بھی ضائع کیا اور یہ مٹیریل بھی برباد کیے، جو کچھ تم نے بنایا اسے کسی نے کیا کرنا. یعنی یہ کمی ہے، خامی ہے ایسا کام کرنا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو. تو انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، ذات باری تو اس سے ورا الورا ہے، پاک ہے وہ تو ایوب سے، اسے تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس کا نتیجہ ہی کچھ نہ ہو. تو انسان کو اگر اس نے قوت بھی دی، طاقتیں بھی دیں، شعور بھی دیا، وقت بھی دیا، مہلت بھی دی، تو کر لو جو کر رہے ہو. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہر عمل کا نتیجہ آئے گا، ہر سوچ و فکر کا نتیجہ آئے گا، ہر قول و قرار کا نتیجہ آئے گا، ہر کردار کا نتیجہ ہوگا. تو اتنے دور نہیں ہے، زندگی کی گنتی کی سانسیں تمہارے اور اس کے درمیان ہیں، یہ ختم ہوں گی، موت آئے گی تو ہر چیز کھل جائے گی، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہے. اور یہ اہل مکہ کہتے ہیں جی اگر ہم کلمہ پڑھ لیں تو لوگ ہمیں تباہ کر دیں گے، ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے، ہمیں غلام بنا کر بیچ دیں گے. مشرقین کہا کرتے تھے کہ جی ہم کلمہ پڑھ لیں تو یہ سارا ماحول مشرکانہ جو ہمیں تباہ کر دے گا، ہمیں پکڑ لے گا، قیدی بنا کے، غلام بنا کے بیچ دے گا. ارشاد ہوا کہ یہ اہل مکہ کو تو یہ بہانہ بھی زیب نہیں دیتا. ولم یرو اللہ جلنا حرما آمنا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ایسی امن کی جگہ بنایا کہ کافر اور مشرق بھی اس کا احترام کرتے ہیں، یاجاتی نہیں کرتے، اس شہر میں تو انہیں کوئی اچک کے نہیں لے جاتا. ویتخطف الناس من حولہم، اور ارد گرد کے علاقوں سے تو لوگ اٹھا لیتے ہیں، اس دور میں تو لوگ اکیلے دکیلے کو پکڑ کر لے جاتے تھے اور غلام بنا کر بیچتے تھے. لیکن حرم میں تو کوئی یہ حرکت نہیں کرتا, تو یہ اہل مکہ کیوں یہ بہانہ کرتے, انہیں تو یہ نہیں چاہیے تھا. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون, کیسے عجیب لوگ, باطل کو, کفر کو, جھوٹ کو, غلط بات کو تو مانتے ہیں, اور حق کو جو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے دونوں جہانوں میں سرورازی سربلندی کا سبب ہے, اس کا انکار کر دیتے ہیں. کیسے عجیب لوگ, اپنے لیے جہنم کو, دکھ کو, پریشانی کو اختیار کرتے ہیں اور راحت و سکون کو ٹھکرا دیتے ہیں. کیسے جاہل لوگ ہیں, اور پھر اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں, اللہ نے ہمیں کہا ان بتوں کو پوجو, اللہ نے ہمیں کہا اس بت میں یہ طاقت ہے. بھائی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ کوئی اللہ پر جھوٹ بولے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے. یہ معاملہ بڑا نازک ہے, اور بغیر سند کے بات کرنا بہت ہی بڑی خطا ہے. دین کے معاملے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دین ہے, ہم اس میں نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. اگر کوئی نیا رواج شروع کرتے اور کہتا ہے یہ بھی دین ہے جو حضور سے ثابت نہیں ہے, تو یہ حضور پر بھی بہتان ہے, اللہ پر بھی بہت ہے, کیونکہ حضور نے وہی فرمایا جو اللہ نے. تو بدعات بھی بڑا طوفان ہے, چہ جائے کہ کفر و شرک سے ثابت کیا جائے. کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. تو ہر بدعت, کوئی کام حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ کیا جائے, بندہ ایجاد کر کے کہے نہیں ایسا بھی ہونا چاہیے اس پر بھی ثواب ہے, تو وہ بدعت بن جائے. کوئی ایسا کام جو آپ کرتے ہیں جو متقدمین سے ثابت نہیں ہے, حضور سے ثابت نہیں ہے, اللہ کریم کا حکم نہیں ہے, بندہ اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اس کا بڑا ثواب ہے, یہ بدعت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل بدعت کی تکریم کرنا بھی حرام ہے, جو ان کی عزت کرے وہ بھی انہی میں سے ہے. تو آج کافر تو ہے ہی بد نصیب, ہم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی اپنا تجزیہ کریں تو ہماری زندگیاں بھی بدعات سے بھر چکی, حالانکہ ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے, لیکن ہم وہ کرتے ہیں اور اس پر نجات کی امید بھی رکھتے ہیں. تو فرمایا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولا جائے, حق کا انکار کیا جائے, تکذیب کی جائے. تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ الیس فی جہنم مثوى للکافرین, کفر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہی صحیح چہر نہیں ہے, یہی موضوع نہیں ہے, یہی درست نہیں ہے, اس کا انجام یہی ہوگا. والذین جاہدوا فینا لَهَدِيَنَّهُمْ صُبُلَنَا, بھائی زمانے کی مشکلات ہیں, حالات ایسے ہیں, ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے, کریں گے تو مارے جائیں گے. تو فرمایا کیا نہیں کرو گے تو نہیں مرو گے, اگر دین چھوڑ دو گے تو بھی مرو گے, دین پر جم کر کھڑے رہو گے مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے, تمہیں تو فتح ہو جائے گی, تم تو کامیاب ہو جاؤ گے, جیت جاؤ گے. تو فرمایا جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں, یعنی ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم دین پر رہیں گے, بھوک آئے, پیاس آئے, بیماری آئے, صحت آئے, جیل کاٹنی پڑے, گولی کھانی پڑے, رہیں گے دین پر, یا اللہ کی راہ میں جہاد پہ نکلتے ہیں اور دین کے لیے جنگ کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں. بلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ، مرتے نہیں ہیں وہ، موت پر بھی فتح پا لیتے، ہمیشہ زندہ رہتے. تو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یہ جہاد بالسیف بھی ہو گیا جو جنگ ہوتی ہے، جو مجاہدہ اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، کبھی بھوک آ جاتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی مار کھانا پڑتی ہے، کافر یا بدکار حکمران ہیں ان کی سختیاں سہنا پڑتی، یہ بھی جہاد ہے، یہ مجاہدہ ہے جو اپنی ذات کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو فرمایا جیتتا مجاہدی ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے دین پہ جم جاتا ہے اور کسی لالچ کسی خوف سے دین کو نہیں چھوڑتا، وہ مجاہد ہے. لَنَهْدِيَنَّهُ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے. جہاد پہ اگر شہید ہو گیا تو جنت کا راستہ پا گیا، فتح مند ہوا تو یہ کامیابی بھی مل گئی، آخرت میں بھی غازی کہلایا، دونوں جہاں کی کامیابی مل گئی. اگر وہ مجاہد جہاد نہیں کرتا تو کیا موت آنی نہیں ہے؟ مرے گا تو گھر میں، موت نے تو ایک دن آنا ہے. اگر برائی کر کے یا ناشکری کر کے یا کفر کر کے زندگی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی؟ کبھی نہیں. موت نے وہاں بھی آنا ہے، موت نے یہاں کی موت حیات سے خوشتر ہے. پھر جو نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں، گناہ کی طرف نہیں جاتے، اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں یہ جذبہ ایمانی آ جائے اور وہ چاہے کہ میں اللہ کی رضا چاہوں، اس کے لیے کوشش کرے، تو اللہ کریم اسے ایسے بندوں سے ملا دیتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسی مجالس میں اسے پہنچا دیتے ہیں جہاں اسے اللہ اللہ سکھائی جائے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ یاد رکھو، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو انتہائی دل کی گہرائی سے پورے خلوص کے ساتھ اس کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، جن کا کردار انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہیں. وہ دلوں کو جانتا ہے، وہ دکھاوے پہ نہیں جاتا، وہ ظاہری باتوں پہ نہیں جاتا، وہ دلوں پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں. اگر دل میں خلوص ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے، ہر دکھ میں ساتھ ہے، ہر سکھ میں ساتھ ہے، ہر مصیبت میں ساتھ ہے. تم سب سے قریب تر اپنے اللہ کو پاؤ گے، تمہیں کسی دوسرے کو پکارنے یا اس کی منت کرنے کی حاجت ہی نہیں. اور اگر تم خود خلوص سے محروم ہو تو تم نے خود کو بارگاہ الہی سے محروم کر دیا، یہ تمہاری فیصلے ہیں. اور یقیناً انہ کے ساتھ تاکید کر کے فرمایا کہ اللہ یقیناً بے شک ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خلوص سے اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، جو دل کی گہرائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں. یہاں سورہ عنکبوت پوری ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے. آگے سورہ روم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض فهم من بعد غلبهم سیغلبون. فرمایا اہل روم مغلوب ہو گئے، مفتوح ہو گئے، آ مسلمانوں کے پڑوس میں ان کا ملک تھا، فی ادنى الارض قریبی ملک میں تھے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اس شکست کے بعد، اس شکست کے بعد ان قریب وہ فتح پائے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں. یہ بڑی عجیب بات ہوئی، خسرو پرویز نے اہل روم پر حملہ کیا، اہل روم کو شکست ہوئی، ان کے کچھ علاقے خسرو پرویز نے قابو کر لیے. اہل روم جو تھے یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، خسرو پرویز جو تھا یہ آتش پرست تھا. تو قدرتی طور پر مسلمانوں کو رومیوں کے ساتھ ہمدردی تھی کہ چلو اگر قرآن کو نہیں مانتے تو اہل کتاب تو ہیں, اور مشرکین کو خسرو پرویز کے ساتھ ہمدردی تھی کہ وہ بھی مشرک تھا. تو اللہ کریم نے اطلاع دی کہ رومی مغلوب تو ہو گئے ہیں اور ہیں بھی اسلامی ریاست کے قریب, لیکن اس شکست کے بعد وہ فتح بھی پائیں گے. فی بدع سنین, چند سالوں. اب یہ ایک عجیب پیش گوئی بن گئی, اللہ کریم نے بات کی ہے, قرآن کی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ہے, تو یہ صداقت پیغمبر کا بھی امتحان بن گئی. تو بظاہر حالات جو تھے وہ یہ تھے کہ رومی کس طرح پھر کسرا کو شکست دے, یہ ممکن ہی نہیں. جب صحیح حالت میں تھے تو شکست کھا گئے, تو اب ٹوٹے پھوٹے جمع ہو کر کس طرح شکست دے لیں گے اتنی بڑی طاقت کو, کیونکہ اس وقت بھی دنیا میں دو سپر پاورز تھیں, کسرا اور روم کا کیسر و کسرا. عربی میں عجیب قاعدہ ہے, واحد تو ایک ہے, دو کو جمع نہیں کہتے عربی میں, دو کو تثنیہ کہتے. واحد تثنیہ پھر جمع, تین ہو گئے تو جمع. پھر جمع کی دو قسمیں آ گئے, جمع قلت اور جمع کثرت. کسی جگہ جمع کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں جمع قلت ہوتی ہے وہ نو تک ہوتی ہے, ایک سے دو سے نو تک جمع قلت ہے, دس اور اس سے آگے جمع کثرت ہے. تو عربی میں جمع کی یہ دو تین قسمیں ہیں. اب یہ بدع سنین, چند سال جو ہے, یہ جمع قلت میں آتا ہے, یعنی دس سال سے کم عرصے میں. تو یہ بڑی ٹھوس پیش گوئی ہو گئی کہ رومیوں کو شکست تو ہوئی ہے لیکن پھر فتح پائیں گے اور چند سالوں میں پائیں گے. تو مشرکین نے کہا یہ تو سامنے کی بات ہے, چار پانچ سالوں میں, چھ میں سامنے آ جائے گی. تو یہ پیش گوئی کا پتہ چلتا ہے کہ کون سچا, یہ کہتے ہیں یہ آسمانی وہی ہے, اب پتہ چلتا ہے کہ وہی سچی ہے. تو حالات تو ایسے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا, کیونکہ پیچھے یہی آیات سورہ عنکبوت کی چل رہی تھی کہ حالات ظاہرہ پر نہیں جانا چاہیے, اسباب دنیا پہ نہیں جانا چاہیے, اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں پر اعتماد کرنا چاہیے, چونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خلوص دل سے اس کی اطاعت کرتے ہیں. اب آگے یہ بات آ گئی کہ رومی اہل کتاب ہیں اور وہ خسرو پرویز سے شکست کھا گئے, اپنے علاقے کھو بیٹھے, لیکن اس شکست کے بعد وہ فتح یاب ہوں گے سنین, چند سالوں. تو مشرکین اور کفار نے کہا بھائی یہ تو سامنے آ جائے گی بات, دیکھا جائے گا. فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد. ارے بے وقوفو, پہلے بھی اور بعد بھی سارا اللہ کا حکم چلتا ہے. رومیوں کو سزا دینا مقصود تھی تو خسرو پرویز سے انہیں شکست دلوا دی. خسرو کی اگر سزا خسرو کو دینا مقصود ہوگی رومیوں کو فاتح کر دے گا. تم صرف اسباب دیکھ رہے ہو, مسبب الاسباب کو بھی دیکھو, اس کی عظمت کو بھی دیکھو, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہاں سے اصول یہ پیدا ہوتا ہے کہ دینی امور پر عمل محض دنیاوی اندازوں سے نہیں کرنا چاہیے, اللہ اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر ہر حال میں اسے بہتر سمجھ کر عمل کرنا چاہیے. یہ نو وزاری اسباب یہ ہیں جی, یہاں میں نماز پڑھوں گا تو لوگ روٹھ جائیں گے, یہاں میں روزہ رکھوں گا تو فلاں مجھے تانا دے گا, میں اللہ کی عبادت کروں گا تو مجھے محکمے والے ناراض ہو جائیں گے, فلاں امیر ناراض ہو جائے گا, فلاں یہ نہیں صحیح. بلکہ اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہے, کوئی راضی رہے ٹھیک ہے, کوئی ناراض ہو اور بھی ٹھیک ہے. اللہ کی اطاعت مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. اور فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جب فتح ہوگی نا رومیوں کو تو انشاءاللہ مسلمانوں کو بھی بہت مسرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوگی، وہی الہی کی صداقت ظاہر ہوگی، اور مشرکین سے تو اہل کتاب بھلے ہیں، مشرکین پر اہل کتاب کو فتح ہوگی، تو مسلمانوں کو یہ تین خوشیاں ہوں گی. بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، یہ اللہ کی مدد سے ہوگا اور وہ قادر ہے چاہے جس کی مدد کرے. اس نے رومیوں کو سزا دینا چاہی تو خسرو پرویز کو ان پر چڑھا دیا، جب خسرو پرویز کی گوشت مالی مقصود ہوگی تو رومیوں کو قوت دے دے گا. یہ تو اس کی پسند و ناپسند ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے طاقت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کمزور کر دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب ہے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ بہت بڑا رحم کرنے والا، بہت زیادہ درگزر کرتا ہے، بندوں کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے، اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ لیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم چند سالوں میں دیکھ لو گے کہ رومی پھر ان کو خسرو پرویز کو شکست دیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن لوگوں میں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ اللہ کے وعدے پہ تو اعتبار کرتے ہیں. لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے، اسے جانتے نہیں ہیں. اور پھر وہی ہوا، چند سال بعد رومیوں نے اپنے علاقے چھین لیے خسرو پرویز سے، اسے شکست فاش دی، اور مسلمانوں نے بڑی خوشیاں منائیں، مشرکین بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے. فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہری اسباب کو دیکھ کر تخمینیں لگاتے، لیکن مسبب الاسباب اسباب کا محتاج نہیں ہے. زہر مرنے کے لیے ہے، جو زہر کھاتا ہے مر جائے، وہ چاہے تو کسی کو زہر سے شفا دے دے، زہر کی تاثیر بدل جائے. آگ جلانے کے لیے ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے حیات آفرین بن گئے، اس کی مخلوق ہے ساری، وہ چاہے تو چیزوں میں تاثیر اس نے رکھی ہے، جب چاہے اس کی تاثیر بدل دے، وہ قادر ہے. یہ ظاہری حالات اسباب دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں. بہم ان الآخرت ہم غافلون، اس لیے کہ یہ آخرت سے بے خبر ہے. ہم اپنی بات کریں، ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے کہ ہم بھی دنیا کے حالات اور دنیا کے اسباب دیکھ کر فیصلے کرنے کے عادی ہیں، حالانکہ دنیا کے اسباب و حالات کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، ان کے پیچھے اس مسبب الاسباب کی قدرت کاملہ ہے. اسے ضروری نہیں ہے کہ سبب بدلے، جو موت کا سبب ہے اسے زندگی کا سبب، اسی سبب کو زندگی کا سبب بنا سکتا، جو زندگی کا سبب ہے اسی کو موت کا سبب. ہوا زندگی کا سبب ہے، لوگوں پہ ہوا بھیج دی، قوموں کی قومیں ہوا سے تباہ. پانی زندگی کا سبب ہے، لوگ قوموں کی قومیں پانی میں غرق ہو گئی، زندگی کے سبب کو موت کا سبب بنا. اپنا آپ روز نہیں دیکھتے، یہاں بارشیں ہوتی ہیں، کچھ علاقے ان سے سیراب ہو کر سرسبز ہو جاتے ہیں، کچھ علاقے زیر آب آ کر تباہ ہو جاتے ہیں. وہ ایک ہی بارش ہے، ایک ہی پانی ہے، اس کے نتیجے تو ہمارے سامنے دو نتیجے آ رہے ہیں. تو فرمایا ہم من الآخرت مغافلون، انہیں آخرت کا اور نتائج کا علم نہیں، ادھر سے غافل ہیں، ادھر ان کی توجہ ہی نہیں، ادھر کا سوچتے ہی نہیں. تو بندہ مومن کو چاہیے کہ آخرت کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرے کہ اس کام کا کرنا آخرت کے لیے بھلا ہے، ضرور کرے، اس کا نہ کرنا آخرت کی بھلا ہے، بالکل نہ کرے. اولم یتفکروا فی انفسہم، انہوں نے کبھی بیٹھ کر سوچا ہے؟ اپنے دل میں، اپنے اندر کبھی جھانکا ہے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى. کبھی بیٹھ کر سوچا ہے کہ اتنی وسیع کائنات جو اللہ کریم نے بنائی ہے, اس میں تخلیق کا عمل رکا تو نہیں پہلے دن سے آج تک, اور جب تک یہ دنیا قائم ہے مسلسل تخلیق کا عمل جاری ہے, مسلسل ایک لمحے میں نہ جانے کتنے قطرے پانی کے بنتے ہیں, کتنے تنکے گھاس کے اگتے ہیں, کتنے انڈے بچے پرندے دیتے ہیں, کتنے بچے مچھلیاں دیتی ہیں, سمندری جانور دیتے ہیں, کتنی مخلوق زمین پہ پیدا. ایک لمحے میں اس کائنات وسیط میں کتنے نئے وجود آتے ہیں, اور ایک لمحے میں کتنے وجود چلے جاتے ہیں. یہ موت و حیات کا ایک مسلسل عمل جاری ہے, کوئی گن نہیں سکتا. وہ قادر مطلق جس نے جب سے دنیا بنائی تب سے مسلسل تخلیق کر رہا ہے, تب سے مسلسل موت بھی دے رہا ہے. اور پھر یہ دیکھ لو کہ جو چیز روز اول سے جس اصول پہ بنائی اور اس کے جو نتائج مقرر کیے صدیاں بیت گئیں اسی پر وہ کام, اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا. وہی کچھ اس کے نتائج ہیں, وہی کچھ اس کا کردار ہے, وہی کچھ وہ کر. جو ڈیوٹی سورج کی لگائی وہ وہی ہے, ویسا ہی کر رہا ہے. جو راستہ مقرر کیا اسی پہ چل رہا ہے. جو ٹائم معین فرمایا اسے, چاند ستارے سیارے زمین کے ذرات باڈی سیلز ہر چیز اپنا کام اپنے وقت پر پوری دیانتداری سے کر رہی ہے, کوئی ذرا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. ہر ایک کا معیار بھی مقرر ہے, ہر ایک کی معیار بھی معین ہے. اس سارے کو دیکھ کر انہیں خیال نہیں آتا کہ یہ قادر مطلق جب کہتا ہے کہ میں ہر چیز کو مٹا کر پھر بنا دوں گا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. یعنی جب سے اس نے کائنات بنائی ہے تب سے مسلسل حیات کا عمل تخلیق کا عمل جاری ہے. ایک لمحے میں کتنی تخلیق ہو جائے, تو اگر ساری کو مٹا کر پھر بنا دے تو کیا مشکل ہے, اس کو تو قادر ہے. لیکن مصیبت یہ ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَقَافِرُونَ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں واپس حاضر ہونے کا انکار کیے بیٹھے. یہ جو حیات بعد الموت اور قیامت کا انکار ہے اس نے انہیں کفر میں دھکیل دیا. انہیں عجیب نظر آتا ہے کہ یہ سارے مر جائیں گے خاک ہو جائے پھر کیسے زندہ ہوں گے. بھی تمہارے سامنے تم ایک دن کی تخلیق گن کر بتاؤ, کوئی ہے جو شمار کر سکے؟ کوئی دنیا میں ایسا قاعدہ, کوئی کمپیوٹر, کوئی مشین, کوئی ایسی چیز ہے جو یہ گن دے کہ ایک لمحے میں کتنی چیزیں پیدا ہوتی, جو یہ گن دے کہ ایک لمحے میں کتنی چیزیں فنا ہوتی؟ تو جو ہستی اتنی تخلیق مسلسل کر رہی ہے, جن گھروں کو اس نے ڈھا دیا انہیں دوبارہ بنا دے تو کیا مشکل ہے اس کی؟ کچھ نہیں تھا تو اس نے بنا دی, عدم سے وجود دیا. وجود کو اگر مٹا دیتا ہے پھر بنا دے تو کیا مشکل ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ جو انکار ہے نا بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا, کہ آدمی کا دل چاہتا ہے, خواہش ہوتی ہے. بندہ جب چوریاں کرتا ہے برائی کرتا ہے تو اس کی انتہائی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی پولیس سے سامنا نہ ہو, کبھی عدالت نہ جانا پڑے, کبھی حکومت کو خبر نہ ہو. یہ لوگ جب برائی میں دھس جاتے ہیں تو ان کی خواہش بن جاتی ہے کہ یار قیامت ہوئی اس کا انکار کر, کوئی قیامت قیامت نہیں, کیونکہ انہیں خطر ہم اگر وہاں گئے تو مارے جائیں گے. بھی جانا تو تمہیں پڑے گا, تمہارے انکار سے تو وہ ختم نہیں ہوتی. تو جب قیامت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا انکار کر بیٹھتے ہیں، تو پھر عورتوں کو رکاوٹ ہے نہیں، پھر سے صریح کفر میں دوڑتے ہیں، کفر میں پھنس جاتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. یہ روح زمین کی تاریخ سے واقف نہیں، یہ روح زمین پر سفر نہیں کرتے، ادھر ادھر جاتے آتے دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے پہلوں نے جو کفر کیا، ان سے پہلے جو کافر تھے، ان کا انجام کیا. بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے فرمان روا، بڑے بڑے طاقتور لو لشکر رکھنے والے، بڑے بڑے دولت مند سونے کے انبار رکھنے والے، وہ شداد سے علماء نے کہا کہ بھی اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت میں جنت ملے گی. جنت میں کیا ہوگا؟ اس کی زمین مشک و عنبر کی ہوگی، اس میں سونے چاندی کے مکان ہوں گے، اس کے درختوں کے تنے شاخیں سونے چاندی کی ہوں گی، ہیرو جواہرات کے پھول پھل لگیں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہر. تو اس نے کہا اس کے لیے قیامت کی کیا ضرورت، یہ میں خود بنا سکتا ہوں. اور واقعی اس نے بنوائی. اس نے کہا بھی اگر سونے چاندی کے مکان بنانے ہیں، زر و جواہر کے پتھر وہاں گرانے ہیں، درخت سو، تو یہ میں خود بنوا سکتا ہوں. اس نے بنوائی پورا ایک جنت کے نام پر، پوری بہت سی جگہ گھیر کر، جس کی دیواریں بھی سونے چاندی کی اور مکان بھی اور زر و جواہرات بھی اور دودھ شہد کی نہریں بھی. جب مکمل ہو گئی، دیکھنے کے لیے گیا تو دروازے کے اندر تھا، گھوڑے پر بیٹھا تھا ابھی، دروازے سے اندر داخل ہونے لگا تو ملک الموت نے روح قبض کر. اللہ نے وہ جنت بھی کہیں غائب کر دی، پھر اس کے بعد کسی نے دیکھی نہیں ہے، تاریخ میں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا. کتابوں میں ملتا ہے فلاں علاقے میں تھی، فلاں جگہ تھی، وہ تھی، لیکن وہ کسی نے اس کے بعد دیکھی نہیں ہے. اس وقت کی ملتی ہے، سب نے دیکھی، لوگوں نے ہاتھوں سے بنائی، کاریگروں نے بنائی، لیکن جب شدا مرا تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ملک الموت سے رب کریم نے کبھی دریافت فرمایا کہ بھی پوری دنیا کی ساری مخلوق کی روحیں قبض کرتی ہو، کبھی تمہیں بھی کسی پر ایسا احساس ہوا ہے کہ یہ اس کی روح قبض نہ ہوتی، اسے مہلت مل جاتی؟ اس نے اس کی بار الہ دو دفعہ، ایک دفعہ ایک جہاز طوفان میں پھنس کر تباہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے الگ ہو گئے، ایک تختے پر ایک عورت رہ گئی اور وہ حاملہ تھی، اس کی اولاد ہونے والی تھی، وہیں اسے درد زہ ہوا اور اس کے بچہ پیدا ہوا. وہ جب بچہ پیدا ہوا تو مجھے حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر. اس دن مجھے، میں لرز گیا، لیکن تعمیل ارشاد تھی. پھر جس دن شداد برسوں محنت کے بعد، ساری دولت لگانے کے بعد مجھے حکم ہوا کہ دروازے میں اس کی روح کو، تو میں بڑا حیران ہوا، اسے ایک نظر دیکھ تو لیتے تھے. فرمایا عزرائیل، یہ وہی بچہ تھا جو تختے پر رہ گیا، میں نے اسے پالا، میں نے اسے شاہی محلوں میں پہنچایا، پھر میں نے اسے بادشاہ بنایا، پھر یہ میرے مقابلے میں آ گیا. اس نے کہا میں خود جنت بناؤں گا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، پوجا کرواتا تھا، تو میں نے اس کا علاج کیا، اس کی حسرت دل ہی میں رہ گئی، یہ جنت دیکھ نہ سکتا. تو وہ قادر ہے، ایسے اسباب بنا دیتے ہیں. اس بچے کو تختے نے کنارے پہ پھینک دیا، اللہ کریم نے جانوروں کو ہرنیاں آ جاتی تھیں، ان کا دودھ پیتا رہتا تھا، وہ ہرنوں کے دودھ پہ پلا تو پھر بڑا دوڑتا تھا، جب ذرا بڑا ہوا ادھر ادھر جب لوگوں سے ملا تو وہ بہت تیز دوڑتا تھا، بادشاہ کو شکار کا شوق تھا، کتوں سے شکار کیا کرتا تھا، اسے پتہ چلا کوئی لڑکا اتنا تیز دوڑتا ہے، اس نے پال لیا، وہ دوڑ کر ہرن پکڑ دیتا تھا اس کو، یوں بادشاہ کا مقرب بنا، پھر رفتہ رفتہ وہ حکومت ہی اس کے پاس آ گئی، بادشاہ بنا، جب بادشاہ بنا تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، سجدے خود کو کرواتا تھا، روئے زمین سے دولت چھین چھین کر جمع کی، پھر جنت بنانے پہ تیار ہو گیا، پھر اس بے نیاز نے کہا بن تو گئی ہے تو نہیں دیکھ، تو فرمایا صرف اسباب کو نہ دیکھو، ان کے پیچھے کون ہے یہ بھی تو خیال کرو، اور جو لوگ انکار کرتے ہو ذرا یہ دیکھو تم سے پہلے انکار کرنے والوں کا کیا حشر ہوا، کانوا شدا میں نمکوا تن، تم سے تو بڑے طاقتور تھے، بڑے بڑے حکمران تھے، بڑے بڑے لوگ لشکر تھے ان کے پاس، بڑی بڑی فوجیں تھیں، فرعون کو ساری فوج سمیت ایک آن میں سمندر میں غرق کر دیا، کتنی دیر لگی، وآثار الارض وعمروها، انہوں نے بھی زمین کو بڑا جوتا اور بڑا استعمال کیا اور زمین سے بڑے فائدے اٹھائے اور بڑا عرصہ اسے آباد رکھا اور پھر شہر بنائے اور حکومتیں بنائیں اور سلطنتیں بنائیں، مما عمر ہوا، جس طرح چاہا اس طرح اسے بسایا، وجہ تم رسول بالبینات، ہم نے ان کو بھی معروم نہیں رکھا، واضح دلائل دے کر اپنے رسول اپنے انبیاء ان کے پاس بھی بھیجے، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کو تو زیب نہیں دیتا ان پر زیادتی کرتے، انہوں نے نافرمانیاں کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، پھر ان کا انجام دیکھو کیا ہوا، کس طرح تباہ ہوئے، کس طرح مٹ گئے، کس طرح دنیا سے ذلیل و رسوا ہو کر چلے گئے، اور پھر یہ ہاں بات ختم ہو جاتی تو بھی بات تھی، اب آخرت کی رسوائی گلے پڑے، فرعونیوں پر فرماتے ہیں اورے کو فوت کلو نارا، غرق تو پانی میں ہوئے، پہنچ آگ میں گئے، پانی میں غرق ہو کر تو مرے، برزخ میں قدم رکھا تو آگے آگ ہی آگ، النار یورزون علیہا غضب و شیا، صبح شام ان پر تازی آگ بھیجی جاتی، اور آخرت کے دن بہت بڑا عذاب ہوگا، قیامت کے دن پھر بہت بڑا، یکدم قومہ واوردہم النار، قوم کے آگے آگے ہوگا، فرعون لیڈ کر رہا ہوگا، اس سے توقعات رکھنے والے پیروکار ساتھ ہوں گے، سیدھا لے کر جہنم میں جا گھس، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون، اور پھر دیکھ لو ایسے لوگوں کا انجام کتنا دردناک، کتنا برا، بات یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے تھے اور مذاق بھی اڑاتے تھے، کہتے تھے دیکھیں جی یہ داڑھیوں والے بھی جانتے ہیں ہم نمازیوں کو، اتنا تو مسلمان بھی کرتے تھے، دین کا، دینداروں کا، دینی کردار کا صرف انکار نہیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا، اپنے نتیجے کو پہنچ گئے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، رمضان المبارک کا آخری جمعۃ الوداع ہے، اللہ کریم سب کی محنت قبول فرمائے، دنیا میں بھی عافیت سے نوازے اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کے زیر سایہ رکھے، زندگی دے تو رمضان کو زندگی میں جاری و ساری رکھے، رمضان وداع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ جو ہمارے ہاں رواج ہو گیا الوداع الوداع ہر ٹی وی پہ گایا جا رہا ہے، رمضان اپنانے اور نبھانے کے لیے آتا ہے، کہ جس طرح تمہیں رمضان نے درست کیا ہے، باقی سارا سال اس درستی کے ساتھ، اس رمضان کو اپنے ساتھ رکھو. رمضان جاتا ہے تو ایک مہینہ ہے، تاریخیں ہیں، چلا جائے، اس کی کیفیات جانے نہ پائے. رمضان کے بعد بھی تم روزہ دار بن جاؤ. اب حلال بھی نہیں کھاتے، رمضان کے بعد کم از کم حرام کھانا تو چھوڑ دو. اب نوافل اور زائد عبادتیں کرتے ہو، تلاوت زیادہ کرتے ہو، زیادہ نہ صحیح تو غیر رمضان میں فرائض تو ادا کرو، تلاوت کو روزانہ تو کر لو. اب تسبیحات بہت پڑھتے ہو، معتکف ہو، رات دن لگے وہ ذکر اذکار پر، لیکن باقی دنوں کو بھی ذکر سے خالی تو نہ کرو. اب اس کو عادت بنا لو، ایک مہینہ صبح شام رات دن جس پابندی سے آپ لوگوں کو رمضان نے اور اعتکاف نے گزارا، اسے آپ اپنا لو. اب یہ نہ کہو جی الوداع رمضان، جاؤ اور اپنے بھنگ گھوسلے بھی اٹھا کر لے جاؤ اور اپنی یہ عبادت شبادت ساتھ لے جاؤ، ہم فارغ ہو گئے. یہ نہیں ہے، رمضان الوداع نہیں ہوتا. رمضان دنوں اور تاریخوں اور مہینوں کا نام ہے، وہ چلی جاتی ہیں، کیفیات روح کا حصہ بن جاتی ہے. اگلے سال ان پر نئی منزل تعمیر ہوتی ہے، اس پر نیا رنگ چڑھایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ سال تک خالی ہو کے بیٹھ جاؤ پھر شروع سے شروع. کوئی ایک مکان بناتا ہے، پھر بنانے کے بعد اسے گرا دے، اگلے سال وہ مہینہ آئے تو پھر شروع کر دے. یہ نہیں، اگلے سال اس پر اگلی منزل. یہی جنت کے بالا خانے ہیں جو رب کریم فرماتا ہے نا کہ میں ان کو جنت کے بالا خانوں میں، چبانوں میں، ملٹی سٹوری بلڈنگ میں رکھوں گا. وہ یہی بنتی ہے. تو اللہ توفیق دے ان کیفیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. اللہ آپ سب کو نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.